18वें पारे के निस्फ से तिलावत की गई है 19वें पारे के सुल्स तक। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को जो खिताब फरमाया है वो ये है कि ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ए ईमान वालों शैतान के कदमों की पैरवी न करो, इसलिए कि जो शख्स शैतान के कदमों पर चलता है फ़इन्नहु यअमुरु बिलफहशाई वल मुनकर, तो उसका तो काम यह है कि वह फौश और मुनकर कामों का हुक्म देता है। इन्हें शैतान कभी भी अच्छे कामों का हुक्म नहीं दे सकता, इसलिए शैतान की बात न मानो न उसके कदमों पर चलो। हर वो तरीका जो अल्लाह और रसूल से हटकर हो वो शैतानी रास्ता है, उस रास्ते से आदमी को बचना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पाक दामन औरतों का जिक्र फरमाया है कि जिन पर कोई तोहमत लगा दे, यानी उन लोगों का जिक्र किया है कि जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं। और वो पाक दामन औरत कौन सी हैं? अलगाफिलात, गाफिलात, भोली भाली, सीधी सादी सी, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में उन पर लानत है। इससे ये भी पता चला कि बाज लोग बाज सादी औरतों का से फायदा उठाकर, यानी उनकी सादगी से फायदा उठाकर उन पर उल्टे सीधी तोहमत लगा देते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत फरमाई है। असल में ये दो रुकू जो गुजरे हैं, एक पिछला रुकू और ये रुकू, सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के सिलसिले में है। पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, गुज़िश्ता कई सालों से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया मोहतरमा है, इन पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी थी और उस तोहमत के नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीनन तकलीफ पहुंची, अहले ईमान को भी पहुंची। और मुनाफिकीन का प्रोपेगंडा ऐसा था कि उसमें बाज भोले भाले मुसलमान भी शरीक हो गए, जैसे कि हजरत हसन और हजरत मिस्ताह और इसी तरह से एक खातून भी इसमें शामिल थी। तो इस प्रोपेगंडे से मुतासिर ये लोग भी हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बरात नाजिल फरमा दी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि इसका तो मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला जरूर मेरे बारे में नाजिल फरमा देंगे कुछ बातें या वही आ जाएगी, लेकिन यह पता नहीं था इसका कि मेरे बारे में कुरान मजीद नाजिल होगा। चुनांचे 10 आयतें ऐसी हैं जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में नाजिल हुई। ये याद रखिए कि जिन लोगों ने मुनाफिकीन की बातों से मुतासिर होकर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी, अगर उनमें मुसलमान भी शामिल हो गए थे कुछ, तो यकीनन ये कुरान मजीद नाजिल होने से पहले की बात है। लेकिन जब कुरान मजीद नाजिल हो गया, उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, उन पर हद जारी हो गई, अब किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जरा भी तोहमत लगाए या कोई ऐसी बात कहे, क्योंकि कुरान मजीद नाजिल हो चुका है। अब अगर कोई शख्स इसके खिलाफ करेगा तो कुरान मजीद की हुक्म अदूली लाजिम आएगी, आयतों का इनकार लाजिम होगा और यकीनन ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। इसलिए बहुत ख्याल रखना चाहिए और खुसूसियत के साथ सहाबा किराम के बारे में अपनी जबान को दराज करने से हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए, इसलिए कि सहाबा किराम वो ग्रोह और वो जमात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनकी वजह से आज हमें ईमान बख्शा है। अगर उनकी मेहनतें न होती और वो कुर्बानियां न देते तो आज हम और आपके बच्चे मुसलमान न होते। इसलिए अल्लाह ताला उनको जदाए खैर दे, उनकी खबरों को नूर से भरे, वो मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, यकीनन उन सब के हम पर बड़े एहसानात हैं। इसलिए उनका जब भी जिक्र आए खैर के साथ आना चाहिए, अदना दर्जा भी किसी सहाबी के लिए दिल में मलामत का नहीं होना चाहिए, बल्कि सहाबा का जब भी जिक्र आए दिल में हमारे उनके लिए मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया, जिनका सर्टिफिकेट अल्लाह ने जारी फरमा दिया, रजी अल्लाह अन्हुम व रजवान, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अब बात यह है कि हम कौन होते हैं कि सहाबा के खिलाफ कुछ बात कहने वाले। इसलिए बाज फिरके, बाज लोग, बाज जमातें सहाबा किराम के खिलाफ या इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका या हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ कोई बात अगर कहते हैं तो यकीनन उनको सोच लेना चाहिए कि वो अपना ठिकाना कहां बना रहे हैं, इससे बचना चाहिए। تو اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفت تھی ایک یہ تھی کہ وہ انتہائی سیدھی سادی اور بھولی بھالی تھی. ان کی خادمہ سے جب یہ بات پوچھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا کہتی ہو حضرت عائشہ کے بارے میں, یقیناً جب تہمت لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی, اگرچہ آپ نے اس پر یقین نہیں کیا اور نہ آپ نے بدگمانی کی, لیکن ایک فطری طور پر تردد ہوتا ہے اور وہ تردد ختم ہوا وحی الہی سے. تو یہ فطرت کی بات ہے تردد ہونا, تردد ہونے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر خدا نہ کرے بدگمانی کے تقاضوں پر کوئی آدمی عمل کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بدگمانی بھی کی اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی نہیں فرمائی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تقاضوں پر عمل کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کو آپ نے روک دیا تھا کہ اپنی زبانوں کو تالا لگا لو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات آخر تک نہیں فرمائی. بالکل آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں, اس وقت یہ بات کہی تھی کہ عائشہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے, اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کر لو, اور نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک تو خاموش تھیں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس سے انہیں اور بھی تکلیف پہنچی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خدا نہ کرے تہمت لگانا ہرگز نہیں تھا, ایک بات بتلانی مقصود تھی کہ انسان خطا کا پتلا ہے, اگر ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تو توبہ استغفار کی جا سکتی ہے, اور اگر نہیں ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد میرے آنسو خشک ہو گئے, میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ جواب دیں. انہوں نے خاموشی اختیار کی تو میں اپنی والدہ کو کہا, انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ میں جواب نہیں دے سکتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا, اور تم خود سوچ لو کہ میری عمر بھی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھی, اور پھر اس جو مجھے تکلیف پہنچی تھی اس کے باوجود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے یقیناً اس کا لطف اور مزہ تو اصل عربی زبان میں ہے, لیکن اس کا کچھ مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے بات سنتے رہے سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی, اب اگر میں اس کی تردید کرتی ہوں تو آپ مجھے سچا نہیں مانیں گے حالانکہ میں سچی ہوں, لیکن اگر اس کے برخلاف میں کہہ دیتی ہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی حالانکہ مجھ سے نہیں ہوئی تو آپ یقین کر لیں گے. اس لیے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا وہی میں بھی کہتی ہوں, فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون, میں صبر کرتی ہوں اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ سے مدد مانگتی ہوں. تو بتائیے کتنا عمدہ کلام تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ کہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر لیٹ گئی, شدت غم سے برا حال تھا, آنسو خشک ہو چکے تھے, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہی تھے, یعنی اپنی جگہ سے آپ ہلے نہیں تھے کہ آپ پر وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے جو وحی کے وقت ہوا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی یعنی وہ کیفیت ختم ہو گئی اس سے نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تجھے تو بری کر دیا, کہ عائشہ خوشخبری ہو اللہ نے تجھے تو بری کر دیا. حضرت عائشہ کی والدہ نے فرمایا کہ عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ, سلام کرو یا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ یقیناً چونکہ بیوی تھیں اور ان کو ناز کرنے کا حق بھی تھا, انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں مانتی, انہوں نے تو یقین کر ہی لیا تھا لیکن میرے اللہ نے مجھے بری کیا. تو بہرحال یہ ایک حق ہے بیوی کا, لازمی بات ہے کہ ایسی بات کوئی اور نہیں کہہ سکتا. تو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں, اور اہلیہ بھی ایسی کہ نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین نے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لا کر دکھلائی تھی, اور بعض روایت میں آتی کہ ہتھیلی میں وہ تصویر تھی اور دکھلائی تھی اور کہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی بنیں گی. تو گویا اللہ کے علم میں تھا, اور جو چیز اللہ کے علم میں ہو اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنانا ہو یقیناً وہ اس طرح کی برائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ کے بارے میں جب خادمہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آٹا گوند کر بھول جاتی ہیں, بکری آتی ہے یعنی کھا جاتی ہے, یعنی اتنی بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں کہ آٹا گوندا وہیں چھوڑ دیا اور اس کے بعد بکری آئی کھا کے چلی گئی. تو اس کے علاوہ میں کوئی اور برائی اس میں نہیں دیکھتی. اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں فرمایا ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اسی رکوع میں وہ صحابی جو حضرت مستح جو پروپگنڈے کا شکار ہو گئے تھے, حضرت مستح, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کچھ مدد بھی کیا کرتے تھے. یقیناً جب اس پروپیگنڈا میں یہ بھی مبتلا ہو گئے, غلط فہمی مبتلا ہو گئے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو جو غم ہونا تھا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا صدمہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدمہ ہوا, خصوصیت سے اس اعتبار سے کہ حضرت صدیق اکبر ان کی مدد بھی کرتے تھے, ان کا خیال بھی کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ منافقین کے پروپیگنڈا میں مبتلا ہو گئے, شکار ہو گئے. تو جو خدمت یہ کیا کرتے تھے اس سے رک گئے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اخلاق کو بلند رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کی تربیت بھی فرمائی, لیکن چونکہ کوئی فرض اور واجب خدمت تو تھی نہیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خدمت کرتے تھے, جو مدد کیا کرتے تھے, تو نہ ان پہ کوئی فرض تھا نہ واجب, وہ تو ویسے ہی اپنے طور پہ کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کا خیال رکھا. سیدنا صدیق اکبر کو تو فرمایا کہ بھئی تمہیں جو کام خیر کا تم کرتے ہو وہ کرتے رہنا چاہیے, اور ان کے لیے بھی یہ کہا کہ بھئی ان کو بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر جو بات فرمائی وہ یہ کہ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله, کہ جو لوگ اولو الفضل ہیں اور صاحب خیر ہیں, اللہ نے ان کو وسعت دی ہے اور وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں, تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی بنا پر اس مدد سے نہ رکیں, یعنی ان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بلند ہی رکھیں. انہوں نے تو جو کچھ کیا سو کیا, لیکن ان صاحب فضل کو, اور اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں, لیکن آیت چونکہ عام ہے اس لیے قیامت تک کے جو بھی صاحب فضل ہیں وہ اس میں شامل ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ سب کی تربیت فرما دی کہ اگر تم کوئی صاحب فضل ہو, اللہ تعالیٰ تم سے کوئی خدمت لے رہے ہیں, دین کا کام لے رہے ہیں, اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کی بنا پر تم انیک کاموں سے مت رکو. ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا, یہاں مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے, اعتکاف بھی کرتے تھے, بڑے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک دیندار آدمی تھے, لیکن کوئی غلطی کسی سے ہو گئی دین کے بارے میں اور ان سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا, میں نے دیکھا نہیں, کہ صاحب اب جو ہے نہ مسجد میں آتے نہ اعتکاف میں بیٹھتے نہ داڑھی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا, ختم کر دیا. تو میں نے کہا اس سے کسی کا کیا نقصان ہوگا اپنی ذات کے سوا, اگر آدمی اپنے دین کا نقصان کر رہا ہے تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے, انہوں نے تو جو غلطی کی تھی وہ کی تھی, تم نے اس سے بھی بڑھ کر کی. خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی دین اسلام کے خلاف کام کرتا رہے گا تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے کسی کی وجہ سے؟ ان کے اعمال جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے کیا. بعض لوگ کسی دیندار سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کا ایسا تاثر لیتے ہیں کہ بس صاحب جیسے دین ہے ہی یہی, الیعوذ باللہ. بھائی دین کا کیا قصور ہے؟ دین ایسا تھوڑی ہے, غلطیاں تو ہماری اپنی ہوتی ہیں, قصور تو ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہم دین کو بدنام کرتے ہیں. یاد رکھیے, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی شیخ اگر کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اس سے کوئی دین خراب نہیں ہو جاتا ہمارا. دین تو وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ اپنی جگہ پر حق اور صحیح ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن دین غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے میری غلطی کی وجہ سے کوئی دین نہ چھوڑے, اور اگر چھوڑے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اپنا نقصان کے سوا. اس لیے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ صاحب مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ جو آدمی ایسا کہتا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. یہ دعویٰ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ کہ انسان کبھی دعویٰ نہ کرے, اور ہمیشہ جو ہے وہ سمجھتا رہے کہ خدا نہ کرے آج اگرچہ میں صحیح چل رہا ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ کل میں نفس کی خواہش میں مبتلا ہو جاؤں, کسی غلطی میں مبتلا ہو جاؤں, کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے. اس لیے اپنی ذات پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہ کرے, بھروسہ صرف اللہ پر کرے. اس لیے کسی کی داڑھی دیکھ کر, لمبا کرتا دیکھ کر, ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر, سر پہ امامہ دیکھ کر معاملہ نہ کیا جائے. صاف بات بتا دیتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو بڑے پکے نمازی تھے, اتنی لمبی تو ان کی داڑھی تھی اور اتنا لمبے انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا, اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا تھا, ہاتھ میں تسبیح تھی, صاحب وہ میرے پیسے کھا گئے. یاد رکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کسی کی داڑھی کرتے جبے پہ مت جائیے، معاملات کو دیکھیے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اگر معاملات صحیح ہیں اس سے معاملہ کیجیے، ورنہ دین کو بدنام مت کیجیے. اور اگر کوئی آدمی اپنی داڑھی اور اپنے کرتے اور ٹوپی اور تسبیح کی وجہ سے معاملہ کرانا چاہتا ہے، اس بنا پر کوئی معاملہ نہ کرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ فلاں آدمی بڑا نیک آدمی، فرمایا کیا دیکھا ہے تم نے اس کا، کیا وہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے؟ فرمایا معاملات دیکھو، کسی کے بارے میں حکم مت لگاؤ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ظاہر اچھا نہ کرو، ظاہر تو ہمیں اچھا ہی بنانا چاہیے، لیکن اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے. جیسا ظاہر ہم نے بنایا ہے اپنا باطن بھی ہم ویسا کریں، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے دین بدنام نہ ہو. اگر خدا نہ کرے ہم کسی گناہ میں مبتلا بھی ہیں، تو اگر چوری چھپے ہم سے ہو جاتا ہے تو کسی حد تک وہ درگزر کے لائق ہے، لیکن کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اس گناہ کو کرنا یقیناً یہ سبب بن جاتا ہے دوسرے لوگوں کی ترغیب کا کہ صاحب فلاں عالم کو میں نے دیکھا وہ بھی یہ کام کر رہے تھے، وہ بھی بانڈ خرید رہے تھے، وہ بھی یہ کام کر رہے تھے. اول تو کسی عالم کا عمل حجت نہیں ہے. کوئی عالم اگر تصویریں کھچاتا پھرتا ہے، کوئی عالم اگر جناب ریڈیو پر آتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے، کوئی عالم کہیں اور آتا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہرگز نہیں. ہمارے لیے حجت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو عالم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرتا ہے، اس کے پاؤں کی جوتیاں اٹھانا اپنے سر پر اپنے لیے سعادت کا سبب سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، جو لوگ صاحب فضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خیر کے کام وہ کر رہے ہیں، تو اپنے خیر کے کام جاری رکھیں، کسی شخص کی برائی کی وجہ سے بد دل نہ ہو. ہاں اپنا راستہ بدل لیں، اگر کوئی ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس سے اپنا راستہ بدل لیجئے، لیکن دین کو مت چھوڑیں. تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے وہ جو خیر جاری رکھی ہوئی تھی وہ چھوڑ کیوں دی، ماہانہ جو کچھ دیتے تھے یا ان کی مدد کرتے تھے اس سے رک کیوں گئے؟ پھر فرمایا کہ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے یہ کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ولیعفو، معاف کر دو، ولیصفحو، درگزر کرو. اور پھر دیکھیں کیا عجیب انداز ہے قرآن مجید کا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بھی تو یہ چاہتے ہو، تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہیں تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا صدیق اکبر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا واللہ انی احب ان یغفر لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. اور پھر جو کچھ وہ خیر کرتے تھے، جو مدد کیا کرتے تھے، وہ دوبارہ صرف نہ صرف جاری فرما دی بلکہ اور زیادہ ان کی خیر و مدد کرنے لگے. یہ ہے قرآن مجید کی حکم پر تعمیر، کہ اس کی جو حکم نازل ہوا فوری طور پر اس پر عمل کر لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ قرآن مجید کی آیتوں کے سامنے اپنا سر کو جھکا دیا کرتے تھے، یعنی پھر اپنا سر اونچا نہیں کرتے تھے. ایک خاتون نے کہا جب صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق نے مہر پر پابندی لگا دی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں کو مقرر کر سکتا، کم مہر مقرر کرو، ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ قرآن مجید پر زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پابندی ایسی نہیں لگائی ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم نے انہیں خزانہ بھی دے دیا ہے تو تم ان سے واپس نہ لو، تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بھی مہر کم کر دو، یہ پابندی کیوں لگاتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہاں پر، تو جب قرآن مجید کی انہوں نے آیت پڑھی، قنطارن کا لفظ آتا ہے کہ اگر تم نے خزانہ بھی دے دیا ہے تو ان سے واپس نہ لو مہر میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خزانہ مہر میں رکھا جا سکتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ بوڑھی کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے، اور جو اس وقت جو حکم نافذ کیا تھا اس کو واپس لے لیا. تو اصل حقیقت یہ ہے، مسلمان کی شان ہے یہ کہ جب قرآن و حدیث کا کوئی حکم سامنے آ جائے پھر اپنی رائے کو ختم کر دے کہ بھی میری رائے کیا ہے، ختم، اللہ اور رسول کا حکم سب سے آگے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال کیا ان کو حلال سمجھو. اللہ، بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو جن لوگوں نے تہمت کا عمل کیا تھا، تہمت لگائی تھی، ان پر حد جاری فرمائی. 80 کوڑے جاری فرمائے، اور جو ان کا سرغنہ تھا ابئی عبداللہ ابن ابئی منافق، اس پر ڈبل حد جاری کی۔ ایک بات سمجھ لیجئے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے فواہش اور منکرات کا چرچا نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں چرچے ہوتے ہیں، باقاعدہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور باقاعدہ ٹی وی پر اور ریڈیو پر ان خبروں کو شائع کیا جاتا ہے، حالانکہ اس پر جو ہے سزا جاری نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک ہی صورت ہے ان کی تشہیر کی، اگر تم جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی تشہیر کر رہے ہو تو مجرموں کو سزا بھی دو، اور اگر سزا نہیں دو گے، صرف فواہش اور منکرات کا جو ہے وہ اعلان کرتے رہو گے، برائیوں سے دکھاتے رہو گے، مثلا کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب تصویریں آ رہی ہیں اخبارات میں، انٹرویو ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ شتر مرغ قسم کے لوگ تبصرے کر رہے ہیں اس پر بیٹھ کر، لیکن کوئی سزا دینے والا نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فواہش بڑھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہوتا وعدہ کچھ نہیں ہے، میاں ایک آدمی اس نے بھی کیا، زیادہ سے زیادہ ریڈیو پر آ گیا، ٹی وی پر آ گیا، پھر ہوا کیا، لہذا ہم بھی کریں۔ اس لیے اس سے بے حیائی اور پھیلتی ہے، اس سے رکتا نہیں ہے معاملہ۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر تمہارے پاس گواہ ہیں تو ان گواہوں کی گواہی اگر پوری ہے پھر تو تم گواہی دو، ورنہ اگر گواہی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لو، اگر تم گواہی دو گے تو پھر تمہیں حد قذف لگے گی تہمت کی، کہ تم نے تہمت کیوں لگائی، کیونکہ اگر گواہ پورے نہیں ہیں تو پھر گواہی بھی مت دو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس کو پھیلانا شریعت کا منشا نہیں ہے۔ اور آج کل فواہش کو پھیلایا جاتا ہے، منکرات کو پھیلایا جاتا ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے اچھالا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس لیے یاد رکھیے کہ فواہشات اور منکرات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو چھپانا چاہیے، نہیں یہ کہ علی اعلان کھلم کھلا لوگوں کے سامنے لاؤ، اس سے یا تو اگر اس پر باقاعدہ ہم گواہی دیں صحیح معنی میں اور پھر اس پر حد جاری ہو، اس کو سزائیں جاری ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تو عبرت ہوگی، لیکن اگر سزائیں جاری نہیں ہوں گی تو عبرت کیا ہوگی۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اور آگے البتہ ایک بات بتا دی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی عام طور پر خبیث مرد ایسی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کا نکاح کسی نیک خاتون سے بھی ہو جائے لیکن پھر بھی منہ کالا کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ طبیعت میں خباثت ہے، اور اس خباثت کی وجہ سے حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اچھا خاصا کھانا گھر میں موجود ہے، حلال طیب کھانا رزق موجود ہے، اس کے باوجود سڑا و بدبودار کھانا کھا رہے ہیں، اس سے زیادہ خباثت تباہ اور کیا ہوگی۔ بعض لوگوں کے گھروں میں نیک صالح عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کو تو ان کا منہ سوکھتا رہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے کوئی اچھی بات کر دے، اچھی طرح سے پیش آ جائے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر لے، کچھ نہیں تو جو کچھ ہم کرتی ہیں کبھی سراہی دے کہ واقعی تم نے بڑی خدمت انجام دی۔ تو بجائے اس کے وہ اور دوسری عورتوں سے منہ بھی کالا کرتا رہے، ان کے لیے اور ان کے سینے پر وہ منہ ڈالے، ان کو تکلیف پہنچائے۔ یاد رکھو کہ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمان سے، کیا ہے بھائی، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ہم چھپ چھپ کے جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے سات پردوں میں چلے جائیں، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بندوں کے ساتھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کے بندوں کے ساتھ اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنا منہ کالا کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے، لیکن ان خرابیوں مبتلا ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی عام طور پر خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو خبیث قسم کی عورتیں ہیں ان کا رجحان بھی خبیث آدمیوں کی طرف ہوتا ہے، وہ فوری طور پر ان کی طرف چلی جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، مائل ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اس مقصد کے لیے۔ اور ساتھ میں فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاکیزہ مرد ہیں ان کا رجحان عام طور پر نیک مردوں کی طرف، عورتوں کا مرد نیک مردوں کی طرف اور نیک مردوں کا نیک عورتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ احکام ایسے ہیں کہ جو یقیناً بہت ضروری ہیں، اس لیے میں مختصراً 5-10 منٹ میں کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ عام طور پر آج کل اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، اور حکم یہ ہے کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں جو رات دن کی روٹین ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر کسی اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جوان مرد ہوں، بوڑھے آدمی ہوں، یا عورتیں گھروں میں آ رہی ہیں اجازت لیے بغیر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سخت، قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ، اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری سگی ماں بھی رہتی ہے اجازت لے کے داخل ہو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ایک صحابی نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا میں جب بھی داخل ہوں اجازت لے کے داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رات دن رہتا ہی اپنے ماں کے ساتھ ہوں، کیا پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا کہ ہاں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھا، ننگا دیکھے؟ فرمایا کہ نہیں. تو فرمایا ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت اس نے اپنا ستر کھولا ہوا ہو اور تو داخل ہو جائے، تو اس لیے اجازت لے کے داخل ہو. صحابہ کرام کا عام معمول تھا، گھر میں جب داخل ہوتے تھے کھنکار کے یا اجازت لے کے داخل ہوتے تھے. اور جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم، سب سے پہلے سلام کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں فلاں شخص ہوں، اور جب وہ اجازت دے دے تو داخل ہو اور پھر کہے السلام علیکم. تو گویا پہلا سلام انس پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اجازت لے، اس کے بعد دوسرا سلام اصل سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آلیجو، آلیجو کا مطلب ہوتا ہے کسی تنگ جگہ میں گھس جانا. کیا میں گھس جاؤں، داخل ہو جاؤں کہنا چاہ رہا تھا وہ، لیکن کہا کہ آلیجو. آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ سلام کرنا کیسا ہوتا ہے اور اجازت کس طرح لی جاتی ہے. پہلے اس سے کہو کہ السلام علیکم کہے، اور پھر یہ کہے کہ آدخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں اندر آ جاؤں، اور پھر آئے تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انہوں نے سن لی. اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے، یہ جلدی سے واپس گئے اور واپس جا کے کہا کہ السلام علیکم آدخلو. آپ نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ. اب پھر داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ طریقہ ہے گھروں میں داخل ہونے کا. البتہ اگر کہیں مجلس ایسی ہو رہی ہو جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن و حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں سلام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سلام کرنا وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں عام گفتگو ہو رہی ہو، عام مجلس ہو، تو وہاں صرف السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جائیے. سب کا سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، سب کا ہاتھ ملانا بھی ضروری نہیں، بلکہ آنے والے کو بھی چاہیے کہ ہاتھ ملانے کے تکلف میں نہ پڑے اور خاموشی سے آ کے بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. بعض لوگ سب سے سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، صاحب مجلس سے ہی ملائیں گے، 100 آدمی بیٹھے ہوئے ایک ایک آدمی سے جا کے ہاتھ ملائیں گے، یہ مجلس کے ادب کے خلاف. سلام بس کر لیجئے، اور اگر دیکھیں کہ کوئی دین کی بات ہے سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر خاموشی سے بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے. البتہ اگر صاحب مجلس آپ کو خود کہے کہ بھائی آگے آ جائیے، پھر آپ آگے آ جائیے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو برا نہ مانے. بعض اوقات صاحب مجلس یہ بات سمجھتا ہے کہ آنے والے میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اگر یہ دین کی بات صحیح سن لے گا تو آگے اچھی طرح سے پہنچا سکے گا. وہ خوبیاں اس میں ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں، اس لیے بعض اوقات وہ ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ آپ آگے آگے بیٹھیے. اہل علم کوئی آ گیا، کوئی نیک صالح آدمی آ گیا، یا اس سے کوئی دین کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے، ایسی صورت میں صاحب مجلس کو اختیار ہے کہ وہ آگے بلا لے. تو بہرحال گھر میں داخل ہونے کے لیے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. البتہ اگر اپنا گھر ایسا ہے کہ جہاں بیوی رہتی ہے، تو وہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ اجازت لے کے داخل ہو، اگرچہ وہاں پر اجازت لینا ضروری نہیں. لیکن صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب اپنے اہل خانہ کے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے، وہاں پر بھی اجازت لے کے داخل ہوتے تھے. یعنی افضل یہی ہے کہ بغیر اجازت کے وہاں بھی داخل نہ ہو. اب اس کے جو بھی چیز قائم مقام ہے، بعض اوقات گھر بڑا ہے، 1000 گز کا گھر ہے، تو ہم السلام علیکم کہیں یا دروازہ بجائیں، کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل بیل وغیرہ اگر لگی ہے، گھنٹی لگی ہے، وہ بجا دیجیے. اب اگر کوئی آدمی گھر سے باہر آتا ہے تو السلام علیکم کہہ کے اپنا اگر کارڈ ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ طریقہ اگرچہ اہل یورپ سے ہم میں آیا ہے، لیکن ان کا اگر کوئی اچھا طریقہ ہو تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کارڈ وغیرہ ہم دے دیتے ہیں کہ بھائی تاکہ اس سے تعارف حاصل ہو جاؤ. اور شریعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب ہم آئیں کسی کے گھر میں تو وہ ہمیں اس کو پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوتے تھے، السلام علیکم کہہ کے کہتے تھے کہ ہذا ابو بکر. اور ایک صحابی داخل ہوئے، کہا السلام علیکم انا ابو موسیٰ. اور اس کے بعد فرمایا کہ آدخلوا موسیٰ الاشعری. یعنی اس کا بھی پھر وضاحت فرما دی کہ موسیٰ تو بہت سارے ہو سکتے تھے، موسیٰ اشعری ہوں میں، تاکہ اندر والے کو وحشت نہ ہو کہ پتہ نہیں کون آ گیا. دوسری بات ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے اوقات میں جا کر کسی کا دروازہ نہ بجائیں کہ جس سے اس کو وحشت ہو، تکلیف ہو، سونے کے اوقات ہوں اور ہم جا کر اس کو تنگ کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے بعد نہ بجائیے. اگر تین دفعہ میں کوئی شخص واپس نہیں آیا، گھنٹی بجانے کے باوجود باہر نہیں نکلا، سمجھ لیجئے کہ یا تو کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. آدمی ہو سکتا ہے کہ حاجت پوری کر رہا ہو، غسل کر رہا ہو، لیٹرین میں ہو، یا سویا ہوا ہو، یا اسے تکلیف ہو، چل کے نہیں آ سکتا ہو، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے پھر تین دفعہ کے بعد واپس چلے جائیے. اور اگر اندر سے باقاعدہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی چلے جائیے، بعد میں آئیے گا، تو تب بھی برا مت مانیے، چلے جائیے. بعض لوگ بہت ہی ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اس وقت میں مشغول ہوں، بعد میں آئیے، وہ برا مان جاتے ہیں صاحب. ساری دنیا میں ایک تو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب ایسے جو ہے بد تہذیب ہیں، میں گیا اور گھر سے واپس بھیج دیا. اپنا جانے بچارا وہ کس کام میں مشغول ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو شریعت ہی کہتی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر وہ کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. دونوں کا خیال رکھا ہے کہ جب آؤ تو سلام کر کے آؤ، ایسا نہیں ہے کہ بے دھڑک گھر میں داخل ہو جاؤ. پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، داخل ہو گئے، جیری میں سے جھانکتے رہتے ہیں، اندر کون ہے، اندر کو خاتون خانہ ہے، کون ہے، اللہ کے بندے، اندر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ بالکل دروازے کے تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی چھری، کوئی درز اگر ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ جھانکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بھائی جھانکنے کا کیا مطلب؟ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی کے دروازے پہ جاتے تھے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے، دائیں یا بائیں جانب. اور بعض لوگ صحابہ اکرام میں تو ادب کا تقاضا یہ تھا، ایک تو یہ کہ چونکہ گھر بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کمرے کا ہی گھر ہے مثلا، تو ناخون سے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ بہت زیادہ اذیت بھی نہ ہو. بعض لوگ بہت زور زور سے بجاتے ہیں، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب ہمارے گھر آتے تھے، ہاتھ میں بید لے کے آتے تھے لکڑی، اور لوہے کے دروازے کو زور زور سے کوٹتے تھے، ایسا لگتا تھا زلزلہ آ گیا. ایک دو دفعہ تو میں نے برداشت کیا، پھر ان کو سمجھایا کہ آپ کرتے کیا ہیں، کیا اپنے گھر میں بھی یہی کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں بہرے نہیں رہتے، اگر آپ ہلکے سے بھی بچے تو آئے گی. تو ان کو بہرحال سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ کہ بہرحال تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور گھروں میں داخل ہوں تو باقاعدہ اجازت لے کے داخل ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا حکم جو ہے وہ غز بصر کا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. دیکھیے کسی کے گھر میں جب جاتے ہیں، اگر آپ نے جھانکنا شروع کر دیا تو حفاظت کیا کی؟ اس لیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اور ویحفظوا فروجہم، اس کے اندر ساری چیزیں داخل ہو گئیں. دو حکم دیے ہیں، ایک ابتدائی ہے، ایک انتہا ہے. ابتدائی حکم غزے بصر ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، یہ ابتدائی حکم ہے. کیونکہ اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو اگلے جتنے بھی برے کام ہیں اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور آخری حکم کیا ہے؟ زنا میں مبتلا ہونا ہے. اگر غزے بسر نہیں کرو گے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، تو اس کے نتیجے میں آدمی زنا میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے ایک ابتدائی حکم دے دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اور ایک انتہائی حکم دے دیا کہ ویحفظوا فروجہم، اور ذالک ازکا لہم فرما دیا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تزکیے کے لیے. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت ضروری ہے. یہ آنکھیں اصل میں پہرے دار ہیں. اگر ہم نے اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھا لیا تو انشاءاللہ دل ہمارا خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھیں خراب کر دیں تو پھر اگلا مرحلہ دل خراب ہونے کا ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ انسان کے زنا میں مبتلا ہونے کا ہے. اس لیے شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری بھی، آپ کی اور سب کی مدد فرمائے، اور ہمیں احکام شریعت پر پورے طور پر عمل کی توفیق ادا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.